الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں تو تین باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، تیسرے نمبر پر تقویٰ۔ یہ تین کام جو کرے گا اس کے لیے بڑے بڑے وعدے، اور سب سے اونچا وعدہ اپنی ولایت اور دوستی کا وعدہ ہے کہ اپنا دوست بنا دے گا۔ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کریں گے اور تقویٰ اختیار کریں گے، یعنی گناہ سے بچیں گے، نیکی تو کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ نیکی کرے لیکن گناہ بھی ساتھ کرے، بلکہ تقویٰ بھی اختیار کرے۔ ان للمتقین مفازہ، قرآن کہیں کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ سے انسان کا عمل صالح بنتا ہے۔ یہ صالح عمل کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل جو جس میں غیر صالح عمل شامل نہ کیا جائے۔ صالح یعنی وہ نیک عمل جس میں بد عمل آپ شامل نہ کریں تب وہ نیک بنے گا۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تو اب اس کا یہ عمل صالح تو نہیں رہا، اس کے ساتھ غیر صالح شامل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادات عطا فرمائی ہیں کہ جن عبادات سے ہم میں تقویٰ آتا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک جو بالکل جس کا آج یعنی شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں پڑھیں گے، اس کے بڑے مقاصد میں سے بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزہ اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، گناہ سے بچنا آ جائے، اپنے نفس کے خلاف کرنا آ جائے۔ یہ عجیب بات ہے، تقوی کی جو تعریف ہے، حالانکہ انسان کے دو دشمن ہیں جو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، بلکہ تین دشمن ہیں، ایک شیطان ہے، ایک انسان کا نفس، اور ایک معاشرہ ہے، ماحول، یار دوست، یار بیلی، یہ انسان کو گناہ پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے، اس مشرک کا جو بالکل کلمہ پڑھنے کے قریب ہو گیا تھا، بلکہ پڑھ بھی لیا تھا، لیکن اپنے دوست کی وجہ سے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹے گا، کہے گا کہ لم متخذ فلان خیالی یا ویلتا لیتنی لم متخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. دوست بھی انسان کو مجبور کر دیتا ہے گناہ کے اوپر. لیکن ان تینوں میں جو سب سے زیادہ ظالم ہے وہ انسان کا لفظ ہے. شیطان ایک باہر کی قوت ہے جس کو روکا جا سکتا ہے، جس کے روکنے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان جیم پڑھ لے. ایک آدمی غصہ آیا ہوا تھا، اور غصے کا جو مرض ہے اس میں شیطان کا بہت دخل ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کی گردن پکڑ لیتا ہے، پھر اپنے مرضی کے کام اس سے کراتا ہے اور اس کے دل میں انگارہ رکھ دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا شیطان آگ کا انگارہ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. فرمایا دیکھتے نہیں غصے والے کا جو نا وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. فرمایا وہ دل کے انگارے کا اثر ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان جی انسان اگر پڑھ لیتا ہے شیطان دوڑ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے شیطان دوڑ جاتا ہے. اذان ہوتی ہے شیطان دوڑ جاتا ہے. جب بھی کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے شیطان کو بھگا لیتا ہے. لیکن اور اسی طریقے پر دوست یار ہیں، آپ دوستی یاری چھوڑ دیں تو بڑا نصیحت کرتا ہے یہ برے دوست ان سے دور رہو، انسان چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ظالم نفس انسان کے اندر بیٹھا ہے، یہ کبھی نہیں بخشتا. اس لیے تقوی کی بھی جو تعریف کی ہے اس میں علماء نے کف النفس عن الہوا کہ نفس کو بری خواہشات سے روکنے کا نام تقوی، حالانکہ شیطان سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے اور برے معاشرے سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے. لیکن اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تمہارا جو نفس تمہارے اندر بیٹھا ہے یہ سب سے خطرناک ہے. اگر یہ نفس تمہارے قابو میں آ گیا تو نہ شیطان کی مجال ہے تمہیں گمراہ کر سکے نہ معاشرے کی مجال. تو لعلکم تتقون جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی مار نفس پر پڑتی ہے، کیونکہ شیطان تو ویسے ہی بند ہو گیا روزے اور تراویح کی نماز سے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری آپ نے خطبہ دیا تھا شعبان کا، شعبان کے جمعے میں، نہیں فرمایا قد اذلکم شهر عظیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم الشان مہینہ تم پر لے کر آ رہے ہیں، مبارکن جس کی ایک ایک گھڑی مبارک ہے. ورنہ انسان کے اوقات میں ہر گھڑی میں وہ چیز نہیں ہے. صبح کے اوقات کا اور حکم ہے، شام کے اوقات کا اور حکم ہے، سحری کے وقت کا، تہجد کے وقت کا اور حکم ہے. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے ہر گھڑی اس میں مبارک ہے. جو چیزیں میں صبح، میں اور آپ صبح اور تہجد میں حاصل کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں حاصل کرتے ہیں، شام کو مغرب عصر اور مغرب کے درمیان حاصل کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ہر گھڑی میں وہ نعمت ملتی ہے. چاہے دوپہر کا وقت ہے، چاہے رات کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، کوئی بھی وقت ہے، مبارکن یعنی اس کی ایک گھڑی مبارک ہے. فی لیلۃ الخیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ہزار مہینے. میں کئی بار یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ان کا الف شہر جو کہا ہے ایک ہزار مہینے، دراصل اس زمانے میں سب سے بڑا عدد ہزار تھا، جس طرح ایک زمانے میں سب سے بڑا عدد لاکھ تھا. یہ لکھ پتی ہے وہ بہت امیر ہے، پھر کروڑ پتی ہے جی بہت امیر ہے، اب نہ کروڑ پتی کی حیثیت ہے نہ لکھ پتی کی، اب ارب پتی، بلکہ ارب پتی بھی پیچھے رہ گئے کھرب پتی. تو محققین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو قرآن میں الف شہر کہا ہے یہ اس زمانے کے قرآن مجید کا جو نزول ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے جس ماحول میں قرآن اترا ہے. تو اس وقت ہزار مہینے بہت زیادہ تھے، لفظ ہزار بہت بڑا عدد تھا، کسی کے پاس ہزار روپے ہوتے اس کو امیر ترین سمجھا جاتا تھا. تو قرآن نے الف شہر کہا ہے، اگر اس زمانے میں بڑا عدد ہوتا تو اس کا نزول ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت پر اتنا دیتے ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ عجیب بات لکھی ہے دادا الف شہر، صرف سمجھانے کے لیے ایک ہزار مہینے، ورنہ اگر اس زمانے میں عرب لفظ ہوتا تو عرب نازل کر دیتے. خراب ہوتا تو خراب نازل کر دیتے. میرے دوستو یہ اللہ کیا خراب اور عرب, یہ تو ابھی میں نے مدینہ شریف میں کچھ دوستوں سے ہم نے سنا کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے, یا آپ میں اور آپ حدیث سے سنتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھنے پر ایک قیراط ثواب ملتا ہے, اور اگر دفن بھی اس میں بھی شامل ہو جائے دفن میں تو اس پر دو قیراط ثواب ملتے ہیں. اب ایک قیراط, صحابہ نے پوچھا حضرت قیراط کتنا بڑا؟ قیراط کہتے ہیں چار آنے کو, عربی میں جو چار آنے ہیں وہ قیراط ہیں. تھوڑا سا عادت, تھوڑا سا ایک عادت ہے. اب کہا کہ اللہ کا قیراط کتنا بڑا ہوتا ہے جو جنازہ پڑھنے میں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اوہد پہاڑ جتنا. کیا فرمایا؟ صرف جنازہ پڑھا اوہد پہاڑ جتنا ثواب. اب اوہد پہاڑ پر تحقیق کی, کیونکہ جدید زمانہ آ گیا, اب سعودی حکومت نے تحقیق کرائی, ان سائنسدانوں کو بلایا کہ جو کھڑی چیز کا وزن کر لیتے ہیں, کھڑی چیز کا اس پلر کا کتنا وزن ہے, ایسے آلات لگائیں گے بتا دیں گے جی اس کا جو اتنے ٹن وزن بتا دیں. ان کو جو ہے یہ جو اوہد پہاڑ تھا اس کا وزن کرا, جو 7 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہے, یہ لوگ کلو میٹر نہیں میل, 7 میل لمبا 3 میل, ان کا جو وزن نکالا تو کتنا نکلا؟ 45 ارب ٹن. 45 ارب ٹن. یعنی اگر ایک جنازے کی نماز پڑھے گا کسی کا کسی کی تو 45 ارب ٹن کے وزن جتنا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہو وہ الف شہر اگر نازل ہوا ہے تو یہ سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ کتنا عطا فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ورنہ چھوٹی چھوٹے اعمال پر اتنا عطا فرما رہے ہیں, اب حقائق ظاہر ہو رہے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار سے بھی چھوٹی نیکیوں پر کتنا جنازہ پڑھنا مشکل ہی. گئے 2 منٹ میں پڑھ کے آ گئے, نہ زور لگا نہ کچھ ہے. اور اس منات میں تو انسان جاگتا ہے, محنت کرتا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ بھی. اور فرمایا کہ اس رات کے روزے فرض کر دیے اور رات کی عبادت کو اللہ نے مستحب اور سنت قرار دے دیا. تو تراوی کی نماز ہے, تراوی کی نماز جس میں انسان قرآن پڑھتا اور سنتا ہے, اس لیے دونوں سفارشی ہوں گے, روزہ بھی سفارشی ہوگا قرآن بھی سفارشی. اس لیے بعض لوگ روزے رکھتے ہیں تراوی نہیں پڑھتے, یا تراوی پڑھتے ہیں تو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں یار, رات دن دونوں عبادت کے لیے, دن کو بھی عبادت ہے رات کو بھی عبادت ہے. تو فرمایا کس کی اللہ تعالیٰ, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں نفل جو ہے نفل اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا, اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یا پانچ نمازیں پڑھیں گے, ہر نماز پر آپ کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. آپ زکات دیں گے, آپ کو 70 بار زکات دینے کا اجر ملے گا. کوئی بھی فرض اور واجب نہیں, کی وتر پڑھیں گے آپ, یہ واجب ہے, 70 وتر پڑھنے کے برابر ثواب ہے. آپ بتائیے, اس لیے پیغمبر السلام کے وہ صحابی جو دو دوست تھے, ان میں سے ایک کا انتقال سال پہلے شہید ہو گیا اور ایک کا سال بعد انتقال بستر پر ہوا. حضرات صاحب اکرام نے کہا کہ اس کا جو دوست تھا وہ بڑے مقام پا کے شہید ہو گیا, دوسرا سال بعد اس کو گھر میں وفات ہوئی, موت آئی. تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ بات تو کرتے ہو لیکن یہ بتاؤ اس دوسرے ساتھی نے جو سال بھر کی نمازیں پڑھی اور جو رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے آپ, یہ معمولی نہیں ہے. ہمیں ایک رمضان مل جائے, زندگی میں ایک اور رمضان مل جائے کہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی پر, ہم نے نماز تو پڑھنی ہے, روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں, زیادہ زیادہ 10 نماز پر 10 گنا ملتا ہے, یا 70 گنا مل رہا ہے, اور آپ نفلی اعمال کر رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب, آپ نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب, آپ صدقہ دے رہے ہیں تو فرض زکات والا ثواب. یعنی عام دنوں میں جو زکات دینے کا ثواب ہمیں ملتا ہے وہ رمضان میں نفلی صدقے پر ملتا ہے. آپ اندازہ کیجیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اس کو شہر المبارک فرمایا تو لعلکم تتقون فرمایا کس میں، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. یہ جو لفظ ہے یہ روزے اور تراوی کی نماز سے کمزور ہوتا ہے، یاد رکھو دو چیزوں سے نفس بڑا کمزور ہوتا ہے، ایک جب یہ بھوکا رہے اور ایک جب اس کی نیند کم ہو. جب انسان کی نیند کم ہو تو اس کو کوئی گناہ کی نہیں سوچتی، وہ کہتا ہے اب سو جاؤں. ہمارے مرشد عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ نے کئی اسفار کرائے تو حضرت کی عجیب عادت تھی، کم سونے دیتے تھے ہمیں، بس مجالس چل رہی ہیں، کبھی کبھی رات بارہ بجے اٹھا لیتے. ایک بار مدینہ جی تو حاضری ہوئی تو رات بارہ بجے اٹھا لیا سوتا ہوں، اٹھو اٹھو اٹھو. سب اٹھ گئے، فرمایا کہ چلو گاڑیوں میں بیٹھو اور شہدا اوہد یا سید و شہدا چلتے ہیں، وہاں لے گئے رات بارہ ایک بجے، وہاں سناٹا. اب وہاں سلام پیش کر کے وہاں پر بٹھا لیا اور نصیحت فرمائی، فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، یہ 70 صحابہ اور ان کے جسم کٹے ہوئے ہوں گے، گردنیں کٹی ہوں گی اور خون بہتا ہوگا. اللہ فرمائیں گے یہ تم نے اپنا کیا حال کیا ہے، کہ یا اللہ تیرے راستے میں سارا کچھ کیا ہے. تو شیخ نے فرمایا ہم کیا پیش کریں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں تمہارے نفس نے گناہ کا تقاضا کیا تم نے چھوڑا، تم سے شیطان نے فلاں مطالبہ کیا تم نے چھوڑا، معاشرے نے فلاں تم سے گناہ کرا تم نے چھوڑا، تم کیا لے کر آئے ہو، کیا پیش کرو گے تم. بہت روئے اور ہمیں بھی رلایا. ہمارے ہم اپنے مرشد کو دیکھا، یعنی کیونکہ قلت اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ یہ رات کی جو عبادت ہے اور دل کا روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نفس کا عجیب مزاج ہے، اگر آپ اس کو بھوکا پیاسا رکھیں تو یہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، اور آپ اس کا پیٹ بھر دیں گے تو مطالبوں کی لین لگا دے گا، کہ مجھے آنکھ سے بھی گناہ کرا، زبان سے بھی کرا، کان سے بھی کرا، ہاتھ پاؤں سے بھی کرا، لیکن اگر یہ نفس بھوکا ہوگا تو پھر آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، یہی کہے گا بس آرام کرو، آنکھ بھی بند رکھو، کان بھی بند رکھو، زبان بھی بند رکھو. اس لیے قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی آ جائے، کیونکہ تقوی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے اوپر دنیا کی بھی ساری نعمتیں ملتی. یاد رکھو آج ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کہا میں یتق اللہ یجعل مخرجا، تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہارے لیے راستے نکال دیں گے، ان مشکلات پہ جس میں تمہیں رستہ نظر نہیں آئے گا ہم راستہ دیکھ نکالیں. یجعل مخرجا وَيَرْزُقُكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں. آج سب روٹی کے لیے پریشان ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ اوپر سے آتے ہوئے رزق کو گناہ روکتا ہے. یاد رکھو تنگی رزق کا جو سبب ہے دو چیزیں، ایک بھائی میں جھگڑے تنازعات، گھر میں لڑائی جھگڑا، لوگوں گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، دکان چلتی نہیں، کہتے تعویذ دے دو کسی نے جادو کر دیا ہے. میاں گھر کے ماحول کو اچھا کر، اتفاق پیدا کر. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو چیز تقسیم کریں اور لوگ لڑ پڑے تقسیم کریں گے آپ؟ کہ جاؤ ہم کسی بھی دیتا گھر لے جاؤ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بولو؟ ہر آگے تھوڑے تھوڑے بھائی یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں تو مت کرو تقسیم، ہم دیکھتے نہیں جہاں جھگڑا ہو جائے، یہ ساتھ پروگرام والے تقسیم کر رہے ہوں، بے نظیر کو سپورٹ والے تقسیم کر رہے ہوں، جھگڑا ہو جائے گورنمنٹ کا بھی بند کر دو، بس یوٹیلٹی اسٹور پر جھگڑا ہو جائے آنر آتا ہے اس کو بند کر دو، کیونکہ جھگڑے کر رہے ہیں. میرے دوستو گھر میں تم جھگڑے کرتے ہو، خاندان میں تمہارے جھگڑے ہیں، فساد ہے، آپ بتائیں تمہاری روٹی کیسے اوپر سے اترے گی؟ دو چیزیں ایسی ہیں جو رزق کا راستہ روکتی، ایک جھگڑے، جھگڑا نہ کرو، اور جھگڑا نہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نہ جھگڑو تو اگلے کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ لڑتے تو دو بندے ہیں نا، تو اب آپ کے مین تو نہیں لڑنا تو کیا کر لے گا، زیادہ دو چار گالی دے کے بیٹھ جائے گا، لوگ اس کو بجے ماریں گے، بس کر آپ شرم حیا کر لو تو لڑ تو ہم زبردستی کر رہا. آسان طریقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں عجیب بات بخاری کے دی سے ہر فرمایا کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے اور ایک آدمی نا حق اور ناجائز ہے، اس کو پتا ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، لیکن وہ جھگڑا چھوڑ دیتا کہ یار چلو جھگڑا ختم کرو، روزانہ کی چک 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 سے ختم کرو، حالانکہ پتہ ہے میں غلط ہوں. اب غلط آدمی کو تو جھگڑا چھوڑنا ہی چاہیے، لیکن اللہ اس پر بھی نوازتے ہیں، فرمایا اس کے لیے بھی جنت کے کنارے پر محل بنایا جائے، کیونکہ اس کے جھگڑا چھوڑنے سے دوسرے مسلمان بھائی کو راحت ہو گئی اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل گئے. حالانکہ اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے، ناحق کر رہا ہے، ظالم ہے، گناہ مل رہا ہے اس کو، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے اس کے اوپر نوازا، کیونکہ اس سے ان کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اور اگر وہ حق پر ہے، حق پر ہے، لیکن پھر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، یار وہ حق پر ہے، ادا چلو یار دفع مارو، میرا نقصان تو ہونے دو. فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل بناؤں گا. دونوں محروم نہیں، نہ جائز اور نہ حق ہو جھگڑا چھوڑے، حق پر ہو جھگڑا چھوڑے. اور دوسری چیز جو انسان کی رزق کو روکتی ہے وہ گناہ ہے. میرے دادا مرشد حضرت مولانا ابراہیم لکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اوپر سے رزق کا اور برکات کا ٹرک آتا ہے، نیچے سے انسان کے گناہ اس کو راستے میں روک دیتے ہیں، اترتی چیز کو روک دیتے ہیں نالائکی کی وجہ سے. اسے قرآن نے کہا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑو، ہم وہاں سے رزق دے گی جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. ہمارے دادا مرشد فرمایا کرتے تھے آج لوگ کاروبار کرتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار اور بڑی بڑی اس کے لیے اپنی مہارت استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کاروبار فیل ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا ایک کاروبار ایسا ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، وہ تقوی کا کاروبار ہے، یہ تم کر کے دیکھو کبھی خسارہ نہیں. وعدہ اللہ تعالیٰ کا ارجی کو میں نہیں چلایا. اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک میں، رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی آ جاتا ہے. ہر مسلمان تقریباً گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رزق بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ گر کی چیز تو یہی تھی، اگر یہ ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہمارا رزق ہر وقت بڑھتا رہے گا، ہم رمضان غیر رمضان میں بھی اللہ عطا فرمائیں گے. یہ جو رزق بڑھنے کی وجہ اور علت وہ یہی ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رات درابی پڑھ رہے ہیں، دن کو روزے رکھ رہے ہیں، نہ گناہ کی فرصت ہے، نہ گناہ کا ماحول ہے، نہ نفس کا تقاضا ہے، اور شیطان صاحب تو ویسے سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. شیطان کو کوئی گناہ کرے تو شیطان کو نہ تو ہمت دے، وہ تو بن گئے، وہ تو پکڑا ہوا ہے. ہاں تمہاری یہ جو بیٹری اندر چارج ہے نا، اس کی چارجنگ ختم کرو، یہ جو شیطان نے چارج کی اس کی چارجنگ ختم کرو. اس لیے میرے دوستو انشاءاللہ تعالی ابھی ایک دو دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا، ابھی سے اہتمام کریں کہ ہم نے یہ رمضان بہت اچھا گزارنا ہے. ایک قول میرے مرشد کا اور ایک قول شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ کا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے جس نے رمضان تقوی سے گزارا، یعنی پورے رمضان کوشش کی کوئی چھوٹی بڑی نالائکی اس سے نہ ہو، فرمایا 11 مہینے بھی اس کو تقوی کی توفیق ہو جاتی. اور دوسرے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں جس نے رمضان اطمینان قلبی سے گزارا، دل کو پریشان نہیں کیا دنیاوی معاملات سے، تشویش نہیں آنے دی، دبا مارو کچھ بھی، کچھ چھوڑو، دل کو پرسکون رکھا اور اللہ کی بات میں لگا رہا، یہ نہیں دنیا نہ کماؤ کماؤ لیکن دل میں تشویش کوئی نہ آنے دو. فرمایا 11 مہینے بھی اس کے بغیر تشویش کے گزرے. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں ایسے حالات پیش آتے، رمضان کے اندر بھی پیش آتے ایسے حالات، تو انسان جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، تشویش پیدا کر دیتا ہے. فکر لگ، کوئی فکر نہ کرو، آپ اس بات کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سے خوش رہے، بس اس کی فکر کرو، اس کی فکر نہ کرو آپ. تو میرے دوست پھر دیکھو 11 مہینوں میں بھی، اس لیے یہ زمانہ ایسا ہے، اس زمانے کو اعلیٰ گزارو، 11 مہینے اعلیٰ، اور حرمین کی زمین وہ ہے جہاں اعلیٰ گزارو وقت، تو عجم کے اندر بھی اعلیٰ طریقے پر رہو. اس لیے حاجی جو ہوتا ہے اس کا رزق کھل جاتا ہے. فرمایا مم تارا حاج جن پر، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا، کیونکہ لیکن وہاں اچھا وقت گزار کر آئے. تو زمانہ اور زمین، زمانہ رمضان کا، زمین حرمین کی، اس زمانے کو اچھا گزارو، 11 مہینے اچھے رہو، اور زمین حرمین کی اچھا وقت گزار کر آؤ، آپ اپنے گھروں کے اندر اچھے رہو. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یار